ولا يجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال رحمهم الله: إجارة المشاع جائزة، ويجوز استجار الزئر بأجرة معلومة، ويجوز بطعامها وكسوتها عند أبي حنيفة رحمه الله. بے گزشتہ سبق میں تربیت کے مسائل چل رہے تھے کہ اجارے کو دائر کر دینا دو عملوں میں یا دو وقتوں کے اندر وغیرہ. بھائی تو مثلا ایک شخص اپنا کپڑا لے گیا درزی کے پاس اور درزی کو کہا اگر اس کپڑے کو آپ نے رومی انداز میں سیا تو میں آپ کو دو درہم دوں گا، اور اگر آپ نے اس کو فارسی انداز میں سیا تو میں آپ کو ایک درہم دوں گا. اب یہاں پر اجرت بھی مجہول ہو گئی، عمل بھی مجہول ہو گیا، طے نہیں ہوا عمل کیا ہوگا، اور جب عمل طے نہیں ہوا تو اجرت کا بھی پتہ نہیں ہے. تو یہ اس نے دائر کر دیا عمل کو بھی دو عملوں میں، اور اجرت بھی دائر ہو گئی دو اجرتوں میں. تو عمل بھی مجہول ہے، اجرت بھی مجہول ہے، لیکن صاحب قدوری نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جائز ہے، اس لیے کہ اجارے کے اندر انسان جو عمل کرنے والا ہے تو اجرت کا مستحق جو ہے وہ عقد کرتے ہی نہیں ہوتا، بلکہ جب وہ عمل کر لے گا اس وقت کیا ہوگا، اجرت کا مستحق ہوگا بھائی. اور جب عمل کر چکے گا تو اس وقت تو عمل بھی متعین ہو چکا اور اس عمل کی اجرت بھی متعین ہو چکی. دوسرا مسئلہ پڑا تھا آپ نے گزشتہ سبق میں کہ ایک شخص کسی درزی کے پاس مثلا کوئی کپڑا لے جاتا ہے اور دو وقتوں کے درمیان عمل کو دائر کر دیتا ہے کہ اگر یہ کپڑا تو نے آج سیا تو میں تمہیں دو درہم دوں گا، اور اگر آپ نے یہ کپڑا یہ کل سیا تو میں آپ کو ایک درہم دوں گا. میں نے تفصیل بتلائی تھی کہ یہاں تین مذاہب ہیں. امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں شرطیں فاسد ہیں اور یہ اجارہ فاسد ہے. صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں دونوں شرطیں جائز ہیں، اور وہ جو بھی عمل کر لے گا اس کے مطابق اسے اجرت دی جائے گی. جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اس نے پہلے یوم کے اندر پہلی شرط کے مطابق اس نے کیا کیا، کپڑا سی دیا، تو اسی دن والی اس کو اجرت دی جائے گی، اور اگر دوسرے دن کے اندر اس نے کپڑا سیا تو پھر یہ کیا ہے، تو یہ پھر اجارہ فاسدہ ہے. اور یہاں پر اس کو اب جو مسمع جو اس نے اجرت ذکر کی ہے اور اجرت مثل اس جیسے کام کی جو اجرت ہوتی ہے، ان دونوں میں سے جو کم ہوگا وہ اس کو دے دیا جائے گا. بھائی امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل بیان ہوئی تھی، وہ فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو یہاں دو چیزیں اس نے ذکر کر دیں، ایک عمل ذکر کیا اور ایک وقت کو ذکر کر دیا. اور وقت کس لیے ذکر کیا جاتا ہے اجارے میں؟ توقید کے لیے، وقت کو متعین کرنے کے لیے. تو عمل کے ذکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے، معقود علیہ عمل ہے، اور وقت کے ذکر سے پتہ چلتا ہے کہ معقود علیہ تسلیم نفس ہے بھائی. تو لہذا اب بظاہر یہ عقد فاسد ہونا چاہیے، لیکن ہم اس کو فساد سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یوں کرتے ہیں کہ وقت کو توقیت کے لیے نہیں بناتے، بلکہ وہ جو اس نے وقت ذکر کیا وہ جلدی یا سہولت کے لیے ہے بھائی. کس کے لیے ہے؟ تو وقت کا مسئلہ تو حل ہو گیا، معلوم ہوا معقود علیہ کیا چیز ہے، عمل ہے. لیکن پھر بھی خرابی دور نہیں ہوتی، معقود علیہ ہو گیا عمل، اور اس نے کیا کہا تھا، آج سیا تو دو درہم، کل سیا تو ایک درہم. تو عمل تو ایک ہی ذکر ہو رہا ہے، سلائی، آج بھی سینے کا ذکر، کل بھی سینے کا ذکر، اور دنوں کا جو ذکر ہے کہ آج سیا تو دو درہم، یہ آج کا ذکر کر رہا ہے جلدی کے لیے، اور کل کا ذکر کر رہا ہے سہولت کے لیے. تو اسی سلائی کے بدلے میں اس نے کہا آج سیا تو دو درہم، ایک عقد یہ ہو گیا، دوسرا کہا کل سیا تو ایک درہم، یہ ایک درہم اسی سلائی کے بدلے میں آ گیا، تو ایک ہی عمل کے بدلے کتنی اجرتیں آ گئیں؟ دو اجرتیں آ گئیں۔ تو سلائی ایک ہے، گویا وہ اس کو یوں کہہ رہا ہے کہ یہ کپڑا اگر آپ نے سیا تو میں آپ کو دو درہم یا ایک درہم دوں گا، جلدی کر دیں ذرا مجھے آج دے دیں، سہولت چاہتے ہیں تو مجھے کل دے دیں۔ تو اجرت دیکھو، اس نے کہا دو درہم دوں گا یا ایک درہم، تو کیا ہوا؟ اجرت مجبور ہو گئی۔ تو یہ یوں کہیں ہر دن کے اندر دو اجرتیں آ گئیں، آج کے دن سیا تو پھر کیا دوں گا؟ دو درہم دوں گا یا بھائی وہ آج کے دن کا ذکر تو اس نے جلدی کا کیا کے لیے کیا ہے، اجرتیں تو کتنی ذکر ہو گئیں اسی سلائی کے مقابلے میں؟ دو اجرتیں ذکر ہوئیں۔ تو لہذا آج کے دن میں بھی دو اجرتیں ذکر، کل کے دن میں بھی دو اجرتیں ذکر، لہذا یہ عقد درست نہیں، اجرت مجبور ہوئی، عقد فاسد ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ جو آج کے دن ہے جو ذکر کیا اس نے، اس کو ہم توقید کے لیے بنا لیتے ہیں، اور جو کل کے دن کو اس نے ذکر کیا اسے تعلیق کے لیے بنا لیتے ہیں۔ توقید کا کیا معنی؟ یعنی اس اجارے کی انتہا ہے آج کے دن، بھائی آج کا دن جیسے ہی گزرے گا، میں نے کہا یہ کپڑا اگر آپ نے سیا تو دو درہم دوں گا، تو یہ آج کا ذکر ہے توقید کے لیے، معلوم ہو یہ جو دو درہم والا اجارہ ہے اس کی حد کہاں تک ہے؟ آج کے دن تک ہے، جیسے ہی آج کا دن گزرے گا یہ والا عقد بھی ختم ہو جائے گا، اور وہ کل کا جو دن ذکر کیا وہ عقد بھی کل سے شروع ہوگا۔ جیسے آپ کسی سے مکان کرایہ پر لیتے ہیں، اس سے عقد تو کر لیا لیکن آپ نے کیا کہا، اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے عقد شروع ہوگا، یعنی میں رہنا شروع کروں گا، تو مستقبل کی طرف آپ نے نسبت کر دی۔ تو یہاں پر بھی جو اس نے کل کا ذکر کیا وہ مستقبل کی طرف نسبت کر دی، اور یوں کہا کہ یہ جو اگلا عقد ہے وہ کل شروع ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ تو وہ کل شروع ہوگا، وہ آج عقد ہے ہی نہیں، تو آج کے دن صرف آج والی اجرت ہے، اور جب آج کا دن گزرے گا تو یہ دو درہم والا عقد ختم ہو جائے گا، اور کل وہ دوسرا عقد شروع ہو جائے گا، کتنے درہم والا؟ ایک درہم والا۔ تو آج کے دن میں بھی صرف ایک اجرت، کل کے دن میں بھی صرف ایک اجرت، لہذا عقد صحیح ہے بھائی، کوئی جہالت نہیں ہے اس سمن میں، اجرت میں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کے دن کو ہم توقید کے لیے نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ اگر ہم اس کو توقید کے لیے بنائیں گے تو اس صورت میں عقد فاسد ہو جائے گا، کیونکہ وہ عمل بھی ذکر کر رہا ہے اور وقت بھی، عمل کا ذکر چاہتا ہے، عمل ماخوذن علیہ ہونا چاہیے، اور توقید سے پتہ چلتا ہے کہ ماخوذن علیہ کیا ہونا چاہیے؟ تسلیم نفس، تو دونوں کے ذکر سے تو عقد ہی فاسد ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم آج کے دن کو کس کے لیے بنا لیتے ہیں؟ تعجیل، جلدی کے لیے بنا لیتے ہیں، تو وقت تو بیچ میں سے نکل گیا بھائی، اس کا مسئلہ تو حل ہو گیا، وہ توقید کے لیے ہے ہی نہیں، لہذا صرف کیا رہ گیا؟ صرف عمل۔ معلوم ہوا ماخوذن علیہ کیا ہے؟ عمل ہے، کہ آج کہ اگر آپ نے سیا میرے لیے تو میں آپ کو کتنی اجرت دوں گا؟ دو درہم دوں گا، تو عقد شروع ہو گیا، عقد شروع ہو گیا، اور آج دے دینا بھائی ذرا جلدی کر دینا، یہ جلدی کے لیے ساتھ آ گیا۔ تو یہ عقد جب شروع ہو گیا تو اس کی کوئی انتہا ہے نہیں، یہ تو وہ جب بھی سی کر دے گا کیا دینے پڑیں گے؟ دو درہم۔ اب کل کا دن جب آیا تو وہ آج والا عقد بھی ابھی چل رہا ہے، اور کل کے لیے اس نے ایک اور عقد بھی کیا تھا کہ کل آپ کے میرے بیچ ایک اور عقد شروع ہو جائے گا، کون سا؟ ایک درہم والا، اس کو بھی تو معلق کیا تھا کل کے دن سے، مستقبل کی طرف نسبت کی تھی، تو جب کل کا دن آیا تو اس میں وہ نیا عقد بھی شروع ہو گیا، تو اور وہ پچھلا عقد بھی ہے، پچھلے عقد کے مطابق سلائی کی اجرت کتنی تھی؟ دو درہم، اور نیا عقد شروع ہوا اس میں سلائی کی اجرت کتنی ہے؟ ایک درہم، تو ایک کے عمل کے مقابلے میں کتنے اجرتیں آ گئیں؟ دو اجرتیں، تو اجرت مجبول ہوئی، لہذا یہ عقد کیا ہو جائے گا؟ تو پہلے دن میں جو عمل کرے گا اس کے مطابق اجرت دی جائے گی، اور دوسرے میں عقد کیا ہوا؟ فاسد ہو گیا۔ پھر یاد رکھو جب عقد فاسد ہو گیا تو اجرت مثل دی جاتی ہے، کیا دی جاتی ہے؟ یعنی اس جیسے کام کی جو اجرت ہے وہ دی جاتی ہے. لیکن یہاں امام صاحب فرماتے ہیں اجرت مثل اور جو اس نے ذکر کیا ہے کہ کل اتنے دوں گا ان میں سے جو کم ہو وہ دینا پڑے گا. وجہ اس کی یہ کہ یہ جو ہے یہ عقد جو ہو رہا ہے منافع پر ہے اور منافع کی کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے عقلاً, کیونکہ ان کے اندر بقا نہیں. قیمت تو اس چیز کی ہوتی ہے جس میں کچھ بقا ہو. یہ تو ادھر آتا ہے اگلے لمحے میں یہ گزر جاتا ہے, یہ نفع گزر جاتا ہے. تو لہذا ان کی جو قیمت آتی ہے وہ عقد کی وجہ سے آتی ہے, بغیر عقد کے کسی نفع کی کوئی قیمت نہیں. اور انہوں نے خود عقد کرتے ہوئے کیا کہہ دیا تھا کہ کل میں کتنی اجرت دوں گا؟ ایک درہم دوں گا. تو اگر اجر مثل دو درہم بھی ہوتا ہو یا چار درہم بھی ہوتا ہو تو اس زائد کو انہوں نے خود ہی کیا کر چکے ہیں, یہ دونوں ساقط کر چکے ہیں, زائد کو بھائی ایک پر راضی ہو چکے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی. تیسری صورت تھی, ایک شخص نے دوسرے سے کہا عقد اجارہ کرتے ہوئے اس دکان میں اگر آپ نے عطار کو ٹھہرایا تو ایک درہم کے بدلے ہے, اور اگر اس دکان میں آپ نے لوہار کو ٹھہرایا تو دو درہم کے بدلے عقد کر لیا. تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ عقد جائز ہے, صاحبین فرماتے ہیں یہ عقد جائز نہیں. اس لیے کہ پچھلے عقد جو تھے ان میں جب وہ اجیر عمل کرتا تھا تو اجرت کا مستحق ہو جاتا تھا. سمجھ میں آیا بھائی؟ وہاں عمل سے اجرت کا پتہ چل جاتا تھا, اور یہاں پر عمل تو ہے ہی نہیں. یہ مکان تو وہ کوئی عمل کرنا ہے یا یہ مکان رہائش کے لیے اس کو دے رہا ہے بھائی؟ یہ تو مکان اس کو رہائش کے لیے دے رہا ہے. یہاں اس اجیر کو کوئی عمل, یہ جو کرائے پر گھر دینے والا ہے اس کو کوئی عمل نہیں کرنا پڑتا. ہاں گھر اس نے سپرد کرنا ہے, تو گھر کو سپرد کرتے وقت جب گھر کو سپرد کر دے گا یہ اجرت کا مستحق ہو جائے گا, اور جب گھر کو سپرد کیا تو کیا اس وقت اجرت پتہ چل چکی ہے کہ دو درہم ملیں گے مہینے کے بعد یا ایک ملے گا؟ ابھی اس نے کسی کو ٹھہرایا ہی نہیں ہے, ابھی اس کے ہم نے حوالے کیا ہے, لیکن حوالے کرتے ہی یہ شخص کیا ہو جاتا ہے؟ مالک اجرت کا مستحق ہو جاتا ہے. تو کیا حوالے کرتے ہی پتہ لگ گیا کہ کون سی اجرت ہے؟ حوالے کرتے اجرت کا پتہ, یا ہو سکتا ہے پورا مہینہ گزر جائے اس میں وہ کسی کو ٹھہرائی نہ, تو اب کچھ پتہ لگے گا بھائی؟ کچھ بھی پتہ بھائی, گھر تو اس کے پاس رہا پورا مہینہ تو, لیکن اجرت کیا ہو گئی؟ اجرت تو اس پہ آنی چاہیے لیکن اجرت مجہول ہے. کون سی اجرت آئی؟ اس نے تو کہا تھا اگر عطار ٹھہرایا تو ایک درہم دوں گا, حداد ٹھہرایا تو دو درہم دوں گا, یا اسے کسی کو ٹھہرایا ہی نہیں, تو پتہ ہی نہیں ہم کس کو اجرت طے کریں, لہذا جہالت آئے گی, تو اب یہ عقد جائز نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو گھر وغیرہ چیز کرائے پر دی ہے اسے لوگ لیتے ہی نفع اٹھانے کے لیے, وہ ضرور اسے نفع اٹھائے گا اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کتنی اجرت ہے. کہتے ہیں یہ اسی طرح جیسے درزی کے پاس کپڑے لے گیا تھا اور کہا تھا اگر رومی انداز میں سیے تو دو درہم ہے, اور اگر فارسی انداز میں سیا تو ایک درہم ہے. یہ بھی اسی کی طرح ہے, اس کو اختیار دے دیا مالک مکان, وہ کرائے دار کو اختیار دے دیا. جو عقد دو عقد ہیں بھائی, اگر عطار کو ٹھہراؤ گے تو کتنے درہم ہے مہینے کے؟ ایک درہم, اور اگر لوہار کو ٹھہراؤ گے تو مہینے کے؟ تو یہ دو عقد ہیں, ان میں سے جس کو چاہو تم اختیار کر لو, اس کے مطابق مجھے اجرت دے دینا. اور باقی آپ نے یہ کہا کہ یہاں پر اجرت تسلیم شے سے واجب ہو جاتی ہے کہ وہ گھر حوالے کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ اجرت کا مستحق ہو جاتا ہے. یا بالفرض اس گھر میں وہ کسی کو ٹھہراتا ہی نہیں تو صرف دیکھو گھر حوالے کرنے کی وجہ سے وہ کس چیز کا مستحق ہو چکا ہے؟ اجرت کا مستحق. لیکن اب پتہ نہیں چل رہا کہ کون سی اجرت ہے, تھوڑی یا زیادہ, تو امام صاحب فرماتے ہیں اس صورت میں جو تھوڑی ہے وہ تو یقینی ہے. وہ کیا ہے؟ ہاں زائد, چونکہ وہ زائد والا اس نے نفع نہیں کمایا لہذا وہ زائد بھی نہیں آئے گی, بلکہ کیا آ جائے گی؟ وہ تھو کم والی اقل الاجرتین جو ہے اس پر واجب ہو جائے گی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی, کیونکہ وہ یقینی ہے اس نے تو آنا ہی ہے. اور گزشتہ سبق میں بھائی آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اذان، اقامت، تعلیم قرآن اور حج وغیرہ پر اجرت لینا صحیح، ان پر اجارہ صحیح نہیں ہے، لیکن میں نے بتلایا تھا یہ متقدمین فقہا کا فتویٰ ہے، متاخرین فقہا کرام فرماتے ہیں کہ اب اذان و اقامت اور تعلیم قرآن وغیرہ پر اجارہ صحیح ہے، ان پر اجرت لینا صحیح. وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ بھئی امور دینیہ میں بڑی سستی آ گئی، لوگ دین سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اگر اب بھی اس پر اجرت کی اجازت نہ لینے کی اجازت نہ دی جائے تو خطرہ ہے کہ کہیں آہستہ آہستہ یہ چیزیں مٹ ہی نہ جائیں بھائی، لہذا اب جائے. ولا يجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة رحمه الله وقال رحمهم الله إجارة المشاع جائزة. مشاع چیز بھائی مشترک چیز، مشترک کیا اس کا اجارہ جائز ہے یا اجارہ جائز نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مشاع چیز کا اجارہ جائز نہیں. مثلا دیکھو بھائی یہ گھر ہے بھائی، یہ گھر میرے اور زید کے درمیان مشترک ہے، میں نے اور اس نے آدھے آدھے پیسے ملائے اور یہ گھر خرید لیا، اب ہم دونوں اس کے مالک ہیں، لیکن اس میں سے کون سا حصہ میرا ہے، کون سا زید کا ہے بھائی؟ جی کوئی طے ہے نہیں، بلکہ گھر کے ہر ہر حصے میں ہم دونوں شریک ہیں، ابھی ہم نے تقسیم ہی نہیں کیا، تقسیم کر لیں گے تو پھر اس کا حصہ الگ ہو جائے گا میرا حصہ، لیکن تقسیم سے پہلے گھر کے ہر ہر انچ کے اندر، ہر ہر گز کے اندر ہم دونوں شریک ہیں بھائی، ہر گز میں آدھا گز اس کا ہوگا، آدھا گز میرا، ہر انچ کے اندر آدھا انچ زمین اس کی ہے، آدھا انچ تو زمین کا جو بھی حصہ پکڑو گے وہ ہم دونوں کے درمیان مشترک ہے. تو کیا اس مشترک گھر کو ایک شخص دوسرے کو کرایہ پر دینا چاہتا ہے؟ ایک صرف ایک دینا چاہتا ہے بھائی، دونوں مل کے دیتے ہیں وہ تو الگ بات ہے، پھر تو وہ اکٹھا ہی جا رہا ہے سارا گھر، میں صرف اپنا حصہ کرایہ پر دینا چاہتا ہوں کسی آدمی کو، تو کیا یہ میں کر سکتا ہوں؟ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں بھائی یہ درست نہیں، اس لیے کہ گھر صرف آپ کا نہیں ہے، آپ کے ساتھ ایک اور آدمی بھی شریک ہے اور آپ اکیلے گھر کے حوالے کرنے پر قادر نہیں، تو گھر کرایہ پر کیسے دیتے ہو؟ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ قادر نہیں. تو کہتے ہیں ولا یجوز اجارۃ المشاع، مشترک چیز کا اجارہ جائز نہیں ہے. امام عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک، وقال رحمہم اللہ اور صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں اجارۃ المشاع جائزۃ، مشاع چیز کا اجارہ جائز ہے، صاحبین فرماتے ہیں جائز ہے بھائی، جائز ہے. وَيَجُوزُ اسْتِجَارُ الزِّئْرِ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ وَيَجُوزُ بِطَعَامِهَا وَكِسْوَتِهَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ. زئر، زئر کہتے ہیں دایا کو، دایا انا بھائی جو بچوں کی پرورش وغیرہ کرتی ہے عورت، اس کے لیے رکھ دیتے ہیں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے یا پرورش وغیرہ کے لیے بھائی. تو کہتے ہیں بھائی اجرت پر اس دایا یا انا کو رکھنا جبکہ اجرت معلوم ہو یہ جائز ہے. مثلا بھائی ایک آدمی نے بھائی ایک انا کو اپنے بچوں کے لیے رکھا کہ آپ نے بچوں کو دودھ بھی پلانا ہے اور ان کا خیال بھی رکھنا ہے بھائی، ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، اور میں تمہیں مہینے کے 10,000 روپے دیا کروں گا بھائی، تو اجرت کیا ہوئی دیکھو، معلوم ہوئی، لہذا یہ اجارہ صحیح ہے، اجارہ صحیح ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اجرت معلوم نہیں ہے بلکہ کہتا ہے میرے بچوں کو دودھ بھی پلانا ہے، میرے اس بچے کو دودھ بھی پلانا ہے اور ان کی پرورش بھی کرنی ہے، خیال رکھنا ہے، اور اجرت کیا دیں گے آپ، اس نے کہا. تو یہ شخص کہتا ہے بھائی آپ کا کھانا پینا اور کپڑے وغیرہ ہمارے ذمے ہیں، وہ ہم آپ کو دیں گے بھائی، تو کیا یہ اجارہ صحیح ہے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں ہاں یہ اجارہ صحیح ہے. بھائی ضابطے کے مطابق تو یہ اجارہ صحیح نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اجرت مجہول ہے بھائی، ضابطے کے مطابق تو یہ اجارہ کیا ہونا چاہیے، جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اجرت مجہول ہے. اس نے کیا کہا، اجرت کیا طے ہوئی ہے، آپ کا کھانا پینا اور آپ کے کپڑے وغیرہ ہم دیا کریں گے، ہمارے ذمے ہیں بھائی، ان کے بدلے اجارہ ہے. تو اب بھائی کھانا پینا اور کپڑے یہ تو مجہول ہو گئے بھائی. کھانا پینا ادنا درجے کا بھی ہو سکتا ہے، متوسط بھی ہو سکتا ہے، اعلیٰ درجے کا بھی ہو سکتا ہے. کپڑے بھی بھائی ادنا درجے کے ہیں، کوئی متوسط ہیں، کوئی اعلیٰ ہیں، تو بعد میں جھگڑا آنے کا امکان ہے بھائی. وہ انا کہے گی مجھے اعلیٰ قسم کی چیزیں دو، اعلیٰ کھانے دو اور اعلیٰ کپڑے دو، اور یہ کیا کریں گے، اس کو ادنا سے ادنا دینے کی کوشش کریں گے، تو جھگڑا آئے گا. لہذا اس اجارہ کو کیا ہونا چاہیے، فاسد ہونا چاہیے. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں جائز ہے، کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں جھگڑے کا امکان نہیں بھائی. اس لیے کہ عادت یہ ہے عموماً لوگوں کے اندر کہ جب اپنے بچے کو اس کے سپرد کر رہے ہیں تو وہ یقیناً اس کا بڑا خیال رکھیں گے، انا کا بھی، اور اس کو کھانا پینا بھی خوب اچھا دیں گے، اور کپڑے وغیرہ بھی کیا کریں گے، اچھے ہی دیں گے، تاکہ یہ ہمارے بچوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرے. تو لہٰذا جھگڑے کا یہاں امکان نہیں بھائی، کیونکہ عموماً انا وغیرہ جو دایا ہے اس پر ان چیزوں میں وسعت کی جاتی ہے بھائی، اس لیے یہ جائز ہے. تو یہ معنی بھائی، یجوز التجار الذکر باجرت معلومت، اور جائز ہے بھائی اجرت پر رکھنا کسی انا کو معلوم اجرت کے بدلے میں. مثلا کہا تھا کتنے دوں گا مہینے کے، 10,000 بھائی، تو اجرت دیکھو معلوم ہوئی. ویجوز بطعامہا وکسوتہا، اور جائز ہے اس کے کھانے اور اس کے کپڑوں کے بدلے میں بھی. عند ابی حنیفہ رحم اللہ، کس کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک بھائی. وَلَيْسَ لِلْمُسْتَاجِرِ أَنْ يَمْنَعَ زَوْجُهَا مِنْ وَطْئِهَا فَإِنْ حَبَلَتْ كَانَ لَهُمْ أَنْ يَفْسَخُوا الْإِجَارَةَ. اچھا بھائی، انا کو بچے کی دودھ پلانے کے لیے رکھا تو کیا یہ جس شخص نے اس کو اجرت پر رکھا ہے، اس انا کا بھائی نکاح ہو چکا ہے نا، اس کا خاون بھائی، یہ اس کیا صورت بنائے، تو جس عورت کو بچے کے دودھ پلانے کے لیے رکھا ہے اور بچے کی پرورش کے لیے رکھا ہوا ہے، دیکھ بھال کے لیے رکھا ہوا ہے، اس عورت کا خاون اس عورت سے صحبت کرنا چاہتا ہے بھائی، تو کیا وہ مستاجر جو ہے جس نے اسے اجرت پر رکھا ہے، کیا اس کے خاوند کو اس سے روک سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ اس کے خاوند کا حق ہے، اس کے ساتھ صحبت سے یہ اسے منع نہیں کر سکتا بھائی. کہتے ہیں وَلَيْسَ لِلْمُسْتَاجِرِ أَنْ يَمْنَعَ زَوْجُهَا مِنْ وَطْئِهَا، اور یہ مستاجر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ روک دے اس انا کے خاوند کو اس سے صحبت کرنے سے. فَإِنْ حَبَلَتْ، ہاں اگر اس صحبت کی وجہ سے وہ انا حاملہ ہو گئی، حاملہ ہو گئی، تو اس صورت کے اندر اس مستاجر کو یہ اجارے کو فسخ کرنے کا حق ہوگا، اگر وہ کیا ہو گئی، حاملہ ہو گئی بھائی، تو پھر اس کے اجارے کو فسخ کرنے کا حق ہوگا. بھائی کیوں حق ہوگا، یہ وجہ یہ کہ حاملہ کا دودھ بچے کو نقصان دیتا ہے، حاملہ کا دودھ کیا ہے، بچے کو نقصان، تو اگر ان کو خوف ہے کہ بچے کو نقصان ہوگا اب اس کا دودھ پینے کی وجہ سے، تو یہ کیا کر سکتے ہیں، عقد اجارہ کو فسخ کر سکتے ہیں. یہ معنی ہے فَإِنْ حَبَلَتْ، پس اگر وہ انا حاملہ ہو گئی، کان لہم، تو جائز ہے ان لوگوں کے لیے، ان یفسخ الاجارہ، تو یہ کیا کریں، اجارہ کو فسخ کر دیں. کب، اذا خافوا علی الصبی من لبنہا، جب خوف ہو انہیں اپنے بچے پر اس انا کے دودھ سے کہ اس سے کوئی نقصان ہوگا اس کو. وعليها ان تصلح طعام الصبي، اور اس انا پر واجب ہے ان تصلح طعام الصبی کہ وہ درست کرے بچے کے کھانے کو، کیا کرے؟ ہاں اس کے لیے کھانے وغیرہ انتظام کرے اور اچھے طریقے سے اس کے لیے اچھا کھانا اچھا خیال رکھے اس کے لیے. تو کھانا اس کے لیے درست کرے، کھانا اس کے لیے تیار کرے، لیکن کھانا تیار تو وہ کرے کر رہی ہے، البتہ خرچہ کس کے ذمہ ہے اس کھانے کا؟ وہ اس بچے کے گھر والوں پر ہی ہے، وہ اس کے باپ پر ہی ہے. ہاں یہ اس کے لیے تیار کرے گی، سمجھ میں ہے؟ تو یہ بھی بچے کی پرورش کا ہی حصہ ہے کہ کیا کیا جاتا ہے اس کے لیے، کھانا وغیرہ جو اس نے کھانا ہے وہ اس کے لیے تیار کرے. وَإِنْ أَرْضَعَتْهُ فِي الْمُدَّةِ بِلَبَنِ شَاطٍ فَلَا أُجْرَةَ لَهَا. بھئی ایک آدمی نے ایک عورت کو رکھا اپنے بچے کے لیے دودھ پلانے کے لیے، بھئی اپنے بچے کو، وہ عورت مدت رضاعت گزر گئی، بعد میں پتا چلا یہ سارا عرصہ اس نے اپنا دودھ نہیں پلایا بلکہ بکری یا گائے وغیرہ کا دودھ پلاتی رہی ہے بچے کو، تو کیا اب اس کو اجرت ملے گی؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، اب اس کو کوئی اجرت نہیں ملے گی، اس لیے کہ عقد کس چیز پر ہوا تھا؟ کہ وہ بچے کو اپنا دودھ پلائے گی، اور اس نے جس بات پر عقد ہوا تھا وہ عمل اس نے پورا ہی نہیں کیا، لہذا اجرت بھی نہیں ملے گی. تو کہتے ہیں وَإِنْ أَرْضَعَتْهُ فِي الْمُدَّةِ بِلَبَنِ شَاطٍ فَلَا أُجْرَةَ لَهَا. اور اگر اس نے پلایا اس مدت کے اندر بچے کو بکری کا دودھ، بھیڑ بکری کا دودھ، فلا اجرت لہا، تو اس کے لیے کوئی اجرت نہیں ہے. وکل صانع لعمله. اچھا بھائی یہاں سے یہ مسئلہ آپ کو صاحب قدوری بتلا رہے ہیں کہ کس شخص کو، کس اجیر کو دوسرے کی چیز روکنے کا حق ہے اور کس اجیر کو دوسرے کی چیز اجرت کے لیے روکنے کا حق نہیں. مثلاً بھائی آپ درزی کے پاس اپنا سوٹ سلوانے کے لیے لے گئے، اس درزی نے آپ کا سوٹ سی دیا، آپ سوٹ لینے کے لیے پہنچے، آپ نے کہا لاؤ بھائی میرا سوٹ دے دو، درزی کہنے لگا نہیں بھائی سوٹ آپ کو بعد میں ملے گا، پہلے کیا کرو میری اجرت میرے حوالے کرو. تو کیا درزی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ کی چیز کو روک لے اجرت وصول کرنے کے لیے؟ کہتے ہیں بھائی ضابطہ یاد رکھو، جس شخص کا، جس اجیر کا، جس اجیر جو ہے اس کے مال کا اثر ہو کس کے اندر، کوئی چیز اس کے مال میں سے اس شے پر لگی ہو جو آپ کی چیز ہے، اجیر کے مال میں سے کوئی چیز اس کے ساتھ لگی ہے، اس پر کوئی خرچہ ہوا ہے، تو پھر تو اس کو روکنے کا حق ہے، ورنہ اسے روکنے کا حق نہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو چیز آپ نے دی ہے عمل کرنے کے لیے، اگر اس چیز پر اجیر کا بھی مال لگا ہے، مال خرچ ہوا ہے، تو پھر تو اسے حق ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ چیز کو روک سکتا ہے، جب تک مجھے اجرت نہیں دو گے میں بھی آپ کی چیز آپ کے حوالے. اور اگر اجیر کے مال جو ہے اس چیز پر نہیں لگا ہے، اس کے ساتھ قائم نہیں ہے، تو اس صورت میں اسے روکنے کا حق بھی نہیں. اب آپ مجھے بتلائیے بھائی، درزی کے پاس جب آپ کپڑا لینے گئے اور اس نے روک لیا آپ کا سوٹ، کیا اسے روکنے کا حق ہے یا روکنے کا حق نہیں ہے بھائی؟ کیوں حق ہے روکنے کا؟ بھائی اس کا مال اس پہ لگا ہے، وہ دھاگا اس نے سلائی کی ہے، اس نے بٹن لگائے ہیں، کاج وغیرہ جو کام ہے اس نے کیا ہے، تو لہذا کیا کیا جائے گا؟ تو اس کا مال اس کے اندر لگا ہوا ہے، لہذا اب اس کو روکنے کا حق ہے. بھائی آپ کپڑے کو لے گئے رنگ کروانے کے لیے رنگریز کے پاس، بھائی اب جب آپ کپڑا لینے گئے، رنگریز نے کہا ہاں بھائی میں نے اس پر رنگ تو کر دیا ہے، لیکن میں آپ کا کپڑا آپ کو اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک میری اجرت میرے حوالے نہیں کرو گے، کیا اسے روکنے کا حق ہے یا روکنے کا حق نہیں ہے؟ روکنے کا حق ہے. کیوں حق ہے؟ کیونکہ اس کا مال لگا، اس نے وہ رنگ لگایا ہے کپڑے کے ساتھ، وہ لگا ہوا ہے، تو اسے روکنے کا حق ہے. بھائی ایک آدمی کو آپ نے کہا کہ میرا یہ سامان اٹھاؤ اور وہ سامنے میرے گھر تک پہنچا دو، اس نے آپ کا سامان اٹھایا اور گھر تک پہنچا دیا، اب آپ سامان پہنچے, آپ بھی سامان اٹھانے لگے, اس نے کہا بھائی خبردار سامان کو ہاتھ نہیں لگانا, پہلے کیا کرو میری اجرت میرے حوالے کرو. کیا وہ آپ کی چیز روک سکتا ہے یا نہیں روک سکتا؟ جی یہاں نہیں روک سکتا بھائی. کوئی اس کا خرچہ ہوا ہے کپڑے پر, اس نے کوئی مال لگایا ہے؟ نہیں بھائی, کپڑے پر کوئی اس نے مال نہیں لگایا. دھوبی کے پاس آپ کپڑے لے گئے بھائی اور دھلوانے وغیرہ کے لیے بھائی, اب بھائی کیا وہ دھوبی آپ کے کپڑے روک سکتا ہے اجرت کے لیے کہ نہیں روک سکتا؟ وہ روک سکتا ہے, اس کا مال لگا ہے بھائی, وہ صابن وغیرہ اس نے لگایا ہے اور اس نے چمک دمک کے لیے اس میں کوئی چیز نیل وغیرہ لگایا اور اسی طرح کلف وغیرہ اس نے اس پر لگائی ہے تو وہ روک سکتا ہے بھائی. ہاں اگر وہ ایسا دھوبی ہے جو سادے پانی سے دھوتا ہے بس, ایک روپیہ اس کا خرچہ نہیں ہوتا, صرف محنت ہے اس کی بس, تو سادے پانی سے جو دھونے والا ہے چونکہ اس کا مال اس پر خرچ نہیں ہوا لہذا اسے روکنے کا کوئی حق نہیں. تو کہتے ہیں وکل صانع لعمله اثر فی العین, اور ہر وہ کاریگر کے اس کے عمل کا کوئی اثر ہو, فی العین کس کے اندر؟ اس چیز کے اندر, کل قصاری جیسے کہ دھوبی ہے, وصباغی اور رنگریز ہے, تو جس کے عمل کا اثر ہو اس چیز کے اندر. میں نے بتلایا کیا معنی ہے اس کے عمل کے اثر کا, اس کا کوئی مال لگا ہو اس پر, اس کا مال لگا ہو, تو فلہو ان یحبس العین بعد الفراغ من عمله, تو اس کے لیے اس کو یہ حق ہے کہ وہ روک لے اس چیز کو, بعد الفراغ من عمله اپنے عمل سے فارغ ہونے کے بعد, تو ہم اپنے عمل سے فارغ ہونے کے بعد اسے اس چیز کو روکنے کا حق ہے, حتی یستوفی الاجرتا یہاں تک کہ وہ اجرت وصول کر لے بھائی. ومن لیس لعملہ اثر فی العین, اور وہ کاریگر کے نہیں ہے اس کے عمل کا کوئی اثر چیز کے اندر, یعنی اس کا کوئی مال نہیں لگا اس چیز میں, فلیس لہ ان یحبس العین, تو اسے اس چیز کو روکنے کا حق نہیں ہے, للاجرتی کس چیز کے لیے؟ اجرت کے لیے اسے چیز روکنے کا حق نہیں ہے. کل حمال والملاح, جیسے حمال ہے بھائی بوجھ اٹھانے والا, والملاح اور کشتی چلانے والا بھائی, آپ دیکھو آپ کشتی سامان لے گئے بھائی, ملاح کے کو دیا یہ سامان کشتی میں رکھو دوسرے کنارے پر پہنچاؤ, وہاں جا کر وہ کہتے ہیں نہیں بھائی سامان نہیں ملے گا, پہلے کیا کرو میری اجرت میرے حوالے کرو, یہ حق اسے نہیں ہے اس لیے کہ اس کا کوئی مال اس چیز کے ساتھ قائم, آپ کی چیز پر اس کا کوئی خرچہ نہیں ہوا. وَإِذَا اشْتَرَطَ عَلَى الصَّانِعِ, صورت مسئلہ یہ, میں ایک شخص کے پاس کپڑا لے گیا سلوانے کے لیے اور میں نے جا کر کہا کہ اس کپڑے کا سوٹ مجھے تیار کر دیں, کپڑے سے کیا تیار کر دیں؟ سوٹ تیار کر دیں. آپ کیا اس شخص کے لیے خود عمل کرنا ضروری ہے یا وہ کسی اور کے ذریعے بھی سلوا سکتا ہے؟ خود سینا ضروری یا کسی اور کے ذریعے بھی سلوا سکتا ہے؟ کہتے ہیں بھائی اگر عقد کے اندر وہ مستاجر نے شرط لگائی دی تھی, مستاجر نے شرط لگائی تھی کہ تم نے خود سینا ہے تو پھر کسی اور کے ذریعے عمل کروانا جائز نہیں, اور اگر اس نے شرط نہیں لگائی تھی تو پھر چاہے خود اس کام کو کر دے چاہے اپنے کسی اور آدمی کے ذریعے کروا دے, سمجھا؟ تو چاہے خود سی دے یا چاہے کیا کرے کسی اور سے, ہاں لیکن اگر اس نے شرط لگائی تھی پھر کسی اور کے ذریعے سلوانا جائز نہیں, خود ہی اس کو سینا پڑے گا. تو کہتے ہیں وَإِذَا اشْتَرَطَ عَلَى الصَّانِعِ, اور جب شرط لگا دی کاریگر پر, اَنْ يَعْمَلَ بِنَفْسِهِ کہ وہ خود کام عمل کرے گا, فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ غَيْرَهُ, تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو استعمال کرے یعنی اس کام کے لیے کسی اور کو سے یہ کام کروائے بھائی. وَإِنْ أَطْلَقَ, اور اگر اس نے کیا کیا کوئی شرط نہیں لگائی مطلق چھوڑ دیا کہ بس یہ کپڑا مجھے سی دو, تو کہتے ہیں وَإِنْ أَطْلَقَ لَهُ الْعَمَلَ, اور اگر اس کے لیے مطلق چھوڑ دیا عمل کو, فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَعْمَلُهُ, تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کیا کر دے, کسی ایسے شخص کو اجرت پر رکھ لے جو کیا کرے اس کام کو کر لے. آپ ایک آدمی کے پاس لے گئے, بھائی یہ سوٹ میرا سی دو بھائی. اس نے کیا کیا, آگے ایک اور آدمی کو اجرت پر رکھا اور اس کے ذریعے سلوا دیا, تو یہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے شرط نہیں لگائی تھی. اگر شرط لگائی ہوتی کہ تم نے سینا ہے تو پھر اسی کو سینا پڑے گا, کسی اور سے سلوانا درست نہیں. وَإِذْ اخْتَلَفَ الْخَيَّاطُ وَالصَّبَّاغُ, اور جب اختلاف آیا جی صورت مسئلہ یہ بھائی, مستاجر کے اندر اور اجیر میں اختلاف آ گیا عمل کے اندر. میں کپڑا لے گیا درزی کے پاس سلوانے کے لیے, اچھا اب جب اس نے سی دیا ہے, میں لینے کے لیے پہنچا, اس نے نکالا بھائی سلا ہوا کپڑا, میں نے دیکھا تو اس نے اس کے شلوار قمیض سی ہے. میں نے کہا بھائی میں نے تو آپ کو شلوار قمیض کا نہیں کہا تھا, میں نے تو آپ کو شلوار کرتے کا کہا تھا بھائی, آپ نے تو میرا سارا کپڑا خراب کر دیا. اب کیا کریں بھائی, درزی کہتا ہے نہیں آپ نے مجھے شلوار قمیض ہی کا کہا تھا. میں کہتا ہوں نہیں, میں نے کیا کہا تھا, شلوار کرتے کا کہا تھا بھائی. اختلاف ہے, اب کس کی بات معتبر ہے؟ قاضی کے پاس چلے جاتے ہیں, کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں بھائی دیکھو یہ چیز کس کی تھی, مستاجر کی چیز تھی, تو اسی کو زیادہ پتا ہوگا کہ میں نے کس چیز کی اجازت دی ہے اور کس چیز کی اجازت نہیں دی. لہذا کپڑے والے کا قول معتبر ہے. کپڑے والے کا, کپڑے والے کے قول کے معتبر ہونے کا کیا معنی بھائی؟ میں نے آپ کو ایک ضابطہ بتلایا تھا, البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکار, تو قول کے معتبر ہونے کا کیا معنی معلوم ہوا, یہ منکر ہے. قول کس کا معتبر ہوتا ہے بھائی؟ ایک قاضی جب جاتا ہے قاضی کے پاس جا کر کہتا ہے قاضی صاحب اس نے میرے 1000 روپیہ دینا ہے, تو کیا قاضی سے فوراً قسم لے لیتا ہے دعویٰ کرنے والے سے, یا کیا کرتا ہے بھائی؟ جو مدعی ہوتا ہے اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے, ہم فوراً اسے کہیں گے تم نے دعویٰ کیا ہے, کس کو لے کر آؤ؟ گواہوں کو لے کر آؤ بھائی, تمہاری اپنی بات کا کوئی اعتبار نہیں, وہ گواہ آ کر گواہی دیں. اگر تمہارے پاس 2 گواہ ہیں تو ٹھیک, اگر 2 گواہ نہیں ہیں تو قول کس کا معتبر ہے؟ منکر کا. اس کی طرف ہم جائیں گے اور اس سے قسم لے لیں گے کہ قسم کھاؤ معاملہ ایسا نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا یہاں بھی امام صاحب کیا فرما رہے ہیں, کس کا معتبر ہے قول؟ کپڑے کے مالک کا قول معتبر ہے, کیونکہ اجازت اس نے دی تھی تو اسی کو زیادہ پتا ہوگا کہ میں نے کس چیز کی اجازت دی ہے اور کس چیز کی اجازت نہیں دی. تو اب قول کے معتبر ہونے کا کیا معنی, یعنی اس سے قسم لی جائے گی, قسم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہے. معلوم ہوا دراصل وہ کون ہے؟ منکر ہے. درزی معلوم ہوا مدعی ہے. جب یہ بات آ جائے نا کہ فلاں کا قول معتبر ہے, فوراً سمجھ جایا کرو یہ کون ہے, منکر, اور دوسرا کون ہے, مدعی. اور مدعی پر کیا ہوتا ہے بینہ, مدعی پر اور منکر کا قول معتبر ہوتا ہے کس چیز کے ساتھ؟ قسم کے ساتھ. لہذا اس کپڑے والے کے قول کا ویسی اعتبار کر لیں گے یا قسم کے ساتھ؟ قسم کے ساتھ. لیکن اس سے پہلے درزی ہے چونکہ مدعی, تو درزی سے پوچھا جائے گا کوئی گواہ پیش کر دو. اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکا تو پھر کیا کیا جائے گا, اس کپڑے کے مالک سے قسم لے لیجیے گی. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تو جہاں بھی یہ بات آ جائے کہ قول اس کا معتبر ہے, آپ فوراً سمجھ جانا کہ کس چیز کے یہ دراصل کون ہے, منکر ہے, اور قسم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہے, جبکہ دوسرا شخص مدعی ہے اور اس کے ذمے بینہ ہے. اگر وہ گواہ پیش کر دیتا ہے تو پھر ادھر قسم کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں. اور یہی صورت بنا لو رنگنے کے اندر بھی بھائی, میں رنگریز کے پاس اپنا کپڑا واپس لینے پہنچا جو میں نے اسے رنگنے کے لیے دیا تھا, اس نے کپڑا نکالا, میں نے کہا بھائی یہ تو آپ نے زرد رنگ دیا ہے, میں نے تو آپ کو کہا تھا سرخ رنگ لگانا اس پر بھائی, اختلاف آ گیا. رنگریز کہتے ہیں نہیں بھائی آپ نے مجھے کیا کہا تھا, آپ نے مجھے زرد رنگ ہی کا کہا تھا, سرخ رنگ کا نہیں کہا. دونوں قاضی کے پاس چلے گئے, تو کس کا قول معتبر؟ کپڑے کے مالک کا قول معتبر, اور معلوم ہوا وہ جو کاریگر ہے رنگ ریز جو ہے وہ مدعی ہے, اس کے ذمے کیا ضروری بینہ ضروری, بینہ نہ پیش کر سکے تو کپڑے کے مالک سے قسم لے لی جائے گی اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. وَإِذَا اخْتَلَفَ الْخَيَّاطُ وَالصَّبَّاغُ وَصَاحِبُ الصَّوْبِ, اور جب اختلاف کیا درزی نے اور رنگریز نے اور کپڑے کے مالک نے, فَقَالَ صَاحِبُ الصَّوْبِ لِلْخَيَّاطِ, تو کپڑے کا مالک جو ہے وہ درزی سے کہتا ہے, أَمَرْتُكَ أَنْ تَعْمَلَهُ قَبَاءً, میں نے تو تجھے حکم دیا تھا کہ تو اس کو قبا بنا دے, وقال الخياط قميصا, اور درزی کہتا ہے کہ تو نے مجھے قمیص کا کہا تھا, او قال صاحب الصوب للصباغ, یا کپڑے کا مالک رنگریز سے کہتا ہے, امرتک ان تصبغه احمرا, میں نے تو تجھے کہا تھا کہ اسے سرخ رنگ دے, صباغ یصبغ کے معنی ہوتے ہیں رنگنا رنگنا, احمر سرخ رنگ کو کہتے ہیں, میں نے تجھے کہا تھا کہ اس کو سرخ رنگ دے دے, فصبغته اصفرا, تو تو نے اس کو زرد رنگ دے دیا ہے, اصفر کسے کہتے ہیں زرد رنگ کو, فالقول قول صاحب الصوب مع يمينه, پس قول جو معتبر ہے وہ کس کا ہے, کپڑے کے مالک کا قول معتبر ہے, مع يمينه, ساتھ اس کی قسم کے, فإن حلف, پس اگر اس نے قسم اٹھا لی, فالخياط ضامن, تو درزی ضامن ہوگا, اسے کپڑے کا ضمان دینا پڑے گا, یا وہ رنگریز ضامن ہوگا, اسے کپڑے کا ضمان دینا پڑے گا. وَإِنْ قَالَ صَاحِبُ الصَّوْبِ عَمِلْتَهُ لِي, بھئی اب اور اختلاف آیا, ایک آدمی نے دوسرے کو کپڑا دیا تھا سینے کے لیے یا رنگنے کے لیے, اور جب وہ کپڑا لینے پہنچا کہ لاؤ بھئی وہ سوٹ تیار ہو گیا مجھے دے دو, اس نے سوٹ دیا, اب اٹھا کر سوٹ جانے لگا, بھئی درزی کہتا ہے بھائی پیسے تو دے دو, آپ نے پیسے نہیں دیے, کہتا ہے بھائی پیسے کس چیز کی, آپ نے تو کہا تھا میں مفت سی کر دوں گا, یا رنگریز سے کپڑا لے کر جانے لگا, رنگریز نے کہا بھائی پیسے تو دو, اس نے کہا بھائی آپ نے تو کہا تھا میں مفت سی کر دوں گا, اب اختلاف آیا, کپڑے کا مالک کہتا ہے اس نے مجھے مفت سینے کے کہا تھا, اور وہ کاریگر کیا کہتا ہے کہ میں نے مفت کی بات نہیں کی, اب کیا کیا جائے, دونوں میں اختلاف آیا, قاضی کے پاس چلے گئے. بھائی فقہاء کرام پر اللہ تعالی کی کروڑ ہا رحمتیں نازل ہوں, بھائی کتنے مسائل آسان کر دی, ایک ایک صورت بنا کر پیش کر دی, بجائے اس کے کہ ہم اگر اپنی عمریں بھی لگا دیتے چند مسائل کا بھی پتہ نہ چلتا, جو ظاہری ظاہری ہیں ان کا تو پتہ لگ جاتا, فقہاء کرام نے ساری زندگیاں لگا دی, اللہ نے ان کو پیدا ہی اس کام کے لیے کیا تھا, گویا کہ قرآن اور حدیث سے ایک ایک مسئلہ نکالا اور ہمارے سامنے پلیٹ میں سجا کر ایک بہترین کھانے کی صورت میں رکھ دیا کہ لو اب مزے سے کھاؤ. بھائی ہم نے تو راتیں گزار دی جاگتے رہے, دن گزار دیے جاگتے رہے, اور آپ کے لیے یہ مسائل قرآن اور حدیث سے اخذ کیے. اللہ پھر بھی بعض جہلاء زمانہ فقہا کے خلاف زبان کھولتے ہیں, زبان درازی کرتے ہیں, ان کی حیثیت تو دیکھا کرو, جو زبان درازی کرتا ہے کوئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے خلاف بولتا ہے, اس شخص کی حیثیت دیکھا کرو, گھٹیا ترین لوگوں میں سے ہوگا, ادنا ترین لوگوں میں سے ہوگا, لیکن اپنے آپ کو بڑا فقیہ سمجھتا ہے, دین کو جو سمجھنے والا ہے بس یہی آیا ہے, اس سے پہلے تو کوئی تھا ہی. تعصب ایسی چیز ہے, انسان اندھا ہو جاتا ہے, بس اندھا ہو جاتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے خلاف بات کرتا ہے, امام صاحب کا مقام نہیں جانتا, بھائی تابعی ہیں, تابعی والا نا جنہوں نے صحابی کی زیارت, صحابہ کئی صحابہ کی زیارت کی ہے, تابعی کا مقام جانتے ہو بھائی؟ تابعی وہ شخص ہے جس نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا, بھائی یہ شرف کوئی معمولی شرف ہے. علم کو ایک طرف رکھو بھائی, ویسے تابعی ہونے کوئی دیکھ لو تو تمہیں اپنی زبانیں بند کر لینی چاہیے بھائی. فضول باتیں کرتے ہیں امام صاحب کے خلاف بھائی. حیا حیا ختم ہو گئی. مولانا ریڑی پر کھڑا ہوتا ہے, امام صاحب کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے بھائی. امام صاحب کو حدیثیں نہیں تھی یاد بھائی, فلاں نہیں تھا یاد بھائی. اچھا امام صاحب کو نہیں تھی یاد, تجھے یاد ہے بھائی؟ کوئی ایک حدیث تو سناؤ. ترجمے رٹے ہوتے ہیں, دو چار چھ حدیثوں کے ترجمے رٹے ہوتے ہیں, اور وہ ترجمے بھی یاد رکھو ان پہ. میرا خیال ہے ان کو شاید ایک ذرہ اجر نہیں ملے گا, کیونکہ انہوں نے وہ جو ترجمے بھی رٹے ہوتے ہیں کسی دین کی خدمت کے لیے نہیں رٹے ہوتے ہیں, صرف کس لیے رٹے ہوتے ہیں کہ اعتراض کروں گا میں جا کر, اعتراض کروں گا. بھائی آپ نے حدیث کا ترجمہ یاد کر لیا, یہ بھی بڑی سعادت کی بات تھی, لیکن آپ نیت تو رکھتے کہ میں کس لیے کر رہا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو یاد کر رہا ہوں, دین کی ایک بات کو نہیں. نیت یہ نہیں ہوتی, نیت ہوتی ہے کہ میں کیا کروں گا جا کر, اعتراض کروں گا. اللہ بس آنکھوں پر بھائی, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی, کامل ہدایت بھائی. سمجھ میں آیا؟ غلط راستہ ہے ان لوگوں کا, غلط راستہ ہے بھائی. فقہاء کرام بڑے محترم لوگ ہیں, ہم تو بھائی ہر فقیہ کا احترام کرتے ہیں, چاہے وہ شافعی ہو, چاہے حنبلی ہو, چاہے مالکی ہو. سمجھ میں آیا؟ سب یہ اللہ کے دین کے راستے ہیں بھائی, سب اللہ کے دین, سارے راستے اللہ تک پہنچانے والے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والے ہیں. اور یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم غلط کر رہے ہیں, غلط ان کو بھی پتہ ہوتا ہے ہم غلط کر رہے ہیں بھائی. اس مسئلے کے اندر تو احناف کے پاس بھی حدیثیں موجود ہیں, فلاں فلاں مسئلے کے اندر احناف کے پاس بھی یہ بڑی حدیث آ گئی. مثلا جو مسئلہ ان کی نظر میں آیا, دو چار مسئلے تو ہوتے ہیں ان کو, باقی تو کچھ پتہ نہیں ہوتا, تو وہ دو چار مسائل کی یہ تو ہیں, لیکن اس مسئلے میں تو جو میں تو ان کے خلاف بات کر رہا ہوں, ان کے پاس بھی حدیثیں دلیل میں موجود ہیں. آنکھیں بند کر کے ان کے سامنے کوئی ہمارے مسئلے کی حدیث ذکر کر دو, جاہل اجہل ہوگا. سمجھ میں آیا بھائی؟ جاہل اجہل ہوگا, لیکن آنکھیں بند کر کے کہہ دے گا یہ حدیث ضعیف ہے. اتنی جرت ہو گئی بھائی حدیث کے بارے میں. علماء حدیث پر ضعیف کا حکم لگاتے ہوئے کانپتے ہیں مولانا, عرصے کی تحقیقات کرنے کے بعد جا کر فقہا علماء محدثین نے ایک ایک حدیث کی چھان بین کی, زندگیاں گزار دی, پھر جا کر حکم لگاتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف. یہ ایک ریڑی پر کھڑا ہوا ہے, یہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے, آنکھیں بند کر کے کہہ دے گا حدیث ضعیف ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے بھائی. بڑا غلط طریقہ ان لوگوں کا ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ حسد بغض احناف کے خلاف دلوں میں بھرا ہوتا ہے. عجیب بات ہے بھائی, تمہیں حسد اور بغض کے لیے احناف ہی ملے, کافر تھوڑے پڑ گئے دنیا کے اندر. تم کافروں کے مقابلے کی تیاری نہیں کرتے, احناف کے مقابلے کی تیاری کرتے ہو بھائی. اچھا بھائی کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں تو دیکھو فقہاء کرام نے ایک ایک مسئلہ لکھ دیا سامنے, واضح کر دیا بھائی. تو بھائی وہ شخص کہتا ہے, کاریگر کہتا ہے میں نے اجرت پر کام کیا ہے, اور وہ چیز کا مالک کیا کہتا ہے, تم نے تو میرے لیے یہ کام مفت کیا ہے, اب کیا کیا جائے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ کپڑے کے مالک کا قول معتبر ہے, یعنی کپڑے کے مالک سے کیا لی جائے گی؟ قسم. معلوم ہوا وہ کون ہے؟ منکر ہے. اور دوسرے پر کیا آ جائے گی؟ بینہ. معلوم ہوا وہ مدعی ہے تو اس کے ذمہ بینہ ہے. تو اگر وہ بینہ پیش کر دیتا ہے ٹھیک, بینہ نہیں پیش کرتا تو کس کی بات مانی جائے گی؟ کپڑے کے مالک کی بات مان لی جائے گی, جبکہ وہ قسم اٹھا لے. جبکہ امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اس کام کرنے والے کا پیشہ یہ ہے, کام کرنے والے کا، تو پھر یعنی وہ کپڑے سیتا ہے اور اس کے پیسے لیا کرتا ہے، تو اس کو بھی اس پر بھی اجرت ضروری ہو جائے گی، کیونکہ جب وہ کرتا ہی اس طرح ہے تو معلوم ہوا یہ کپڑا بھی اس نے کس طریقے پر عمل کیا ہوگا، اجرت پر کیا ہوگا. جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں شہرت کو دیکھا جائے گا بھائی، کہ یہ شخص کاریگر اس کام میں مشہور ہے، سب کو پتا ہے یہ کیا کرتا ہے، یہی کام کرتا ہے، اجرت پر کرتا ہے. تو اگر مشہور ہے، سب کو پتا ہے وہ یہ کام اجرت پر کرتا ہے، تو اب وہ اجرت کیا کیا جائے گا، تو اب اس کا قول معتبر ہے اور اب اس سے قسم لی جائے گی. معلوم ہوا اب کپڑے کا مالک کون بن گیا، مدعی بن جائے گا، اور وہ کاریگر کیا بن جائے گا، منکر بن جائے گا. دیکھیے بھائی، وَإِن قَالَ صَاحِبُ الصَّوْبِ عَمِلْتَهُ لِي بِغَيْرِ أُجْرَةٍ، اور اگر کپڑے کے مالک نے کہا کہ تو نے اس کو بنا عمل کیا ہے میرے لیے بغیر اجرت کے، وَقَالَتْ صَانِعُ بِأُجْرَةٍ، اور کپڑے کا وہ جو کاریگر ہے وہ کہتا ہے اجرت کے عوض میں کیا ہے، فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الصَّوْبِ مَعَ يَمِينِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، تو قول جو ہے وہ کپڑے کے مالک کا معتبر ہے، ساتھ اس کی قسم کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ ان کان حریفا له فله الاجرہ، کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ کاریگر ہے اسی کام کا یا پیشہ کرنے والا ہے اسی کام کا، حریف کہتے ہیں کاریگر کو، پیشے والا، اگر وہ کاریگر ہے پیشے والا ہے اسی چیز کا، فَلَهُ الْأُجْرَةُ، تو اس کے لیے اجرت ہے، اسے اجرت دی جائے گی. وَإِن لَّمْ يَكُنْ حَرِيفًا لَّهُ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ، اور اگر یہ اس چیز کا پیشہ کرنے والا نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی اجرت نہیں ہے. وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کان الصانع مبتذلا لهذه الصنعه بالاجره فالقول قوله مع يمينه انه عمله باجره. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کاریگر جو ہے مبتذلا، وہ کیا ہے مبتذلا، اي معروفا، مشہور ہے، لهذه الصنعه، اس کام کا بھائی، اس کام کا میں مشہور ہے بھائی، اس فن میں، بالاجرتی، کس کے بدلے میں، اجرت، یعنی مشہور ہے کہ یہ کام کس کے بدلے میں کرتا ہے، اجرت کے. فالقول قوله، تو قول اسی کا معتبر ہے، مع یمینہ، ساتھ اس کی اس قسم کے، کہ انہ عملہ باجرت، کہ اس نے یہ کام کیا ہے اجرت کے بدلے میں، اجرت کے بدلے میں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو بھائی دیکھو، امام صاحب کیا فرماتے تھے، قول کس کا معتبر، کپڑے کے مالک کا قول معتبر. معلوم ہوا وہ کاریگر کون ہے، مدعی، اور یہ کون، منکر. امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اس کا پیشہ یہ ہے تو اجرت اس کو دلائی جائے گی، ورنہ اجرت نہیں دلائی. اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شہرت کو دیکھو، اگر وہ اس کام میں مشہور ہے کہ وہ یہ کام پیسے لے کر کرتا ہے، تو اب یہاں پر بھی اس کا قول معتبر ہوگا اس کی قسم کے ساتھ. تو دیکھیے، صاحبین نے ظاہر حال کو دلیل بنایا. کس چیز کو دلیل بنایا بھائی؟ ظاہر حال کو دلیل بنایا، وہ لوگوں کے وہ کام ہی یہ کرتا ہے، مشہور ہے کہ پیسے لے کر وہ یہ کام کرتا ہے، تو ظاہر حال یہی ہے کہ یقیناً اس کے ساتھ بھی جو اس نے اجارے کا عقد کیا، یہ کس کے بدلے میں کیا ہوگا، اجرت کے بدلے میں کیا ہوگا، کس کے بدلے میں، اجرت کے بدلے میں. تو صاحبین نے ظاہر حال کو دلیل بنایا اجرت کے لازم کرنے کے لیے، کس کے لیے، ہاں، کہ جب وہ باقی لوگوں کے ساتھ اس طرح کرتا ہے، ان سے پیسے لے کر انہیں یہ کام کر کے دیتا ہے، تو یقیناً ظاہر یہی ہے کہ اس کے ساتھ بھی اس نے اسی طرح عقد کیا ہوگا. اس کے مقابلے میں امام صاحب نے کیا فرمایا تھا، کس کا قول معتبر ہے، کپڑے کے مالک کا. امام صاحب فرماتے ہیں بھائی، ظاہر حال دفع کی دلیل تو بن سکتا ہے، الزام کی دلیل نہیں بن سکتا. الزام کی دلیل نہیں بن سکتا. کیسے بھائی دفع کی دلیل الزام کی؟ بھائی دیکھو ظاہر حال کے ذریعے کسی سے کسی حق کو دفع تو کیا جا سکتا ہے, دور تو کیا جا سکتا ہے, لیکن کسی پر کسی کا حق لازم نہیں کیا. یہاں پر دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں, صاحبین نے کیا کہا, ظاہر حال کو دیکھو اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو کپڑے کے مالک پر اجرات لازم, تو ظاہر حال کو کس چیز کی دلیل بنا دیا, حق لازم کرنے کی. کس چیز کی دلیل بنایا؟ اور امام صاحب کیا فرماتے ہیں, ظاہر حال دفع کی دلیل تو بن سکتا ہے لیکن حق لازم کرنے کی دلیل نہیں بن سکتا. کیسے؟ دیکھو مثال سے بات واضح ہو جائے گی. میں نے ایک آدمی سے پنچکی کرایہ پر لی بھائی. پنچکی آپ جانتے ہو اوپر سے بڑا تیز پانی آتا ہے اور ایک کمرہ بنایا جاتا ہے, اس کمرے کے اندر ایک پتھر ہے بڑا سا وزنی سا اور وہ پانی اس کمرے میں سے گزرتا ہے, اس پتھر کو گھماتا ہوا پریشر کی وجہ سے پتھر کو گھما رہا ہے اور تو وہ چکی پانی کے ذریعے چل رہی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ پنچکی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ پنچکی بھائی دیکھیے کبھی آپ لوگوں نے بھائی, ہاں بڑا شور ہوتا ہے اس کا. تو یہ پنچکی اب میں نے ایک آدمی سے کرایہ پر لے لی ایک مہینے کے لیے, مہینے کے بعد بھائی وہ آیا بھائی لاؤ بھائی کرایہ دے دو. میں نے کہا بھائی پانی ایک مہینے سے بند ہے, پانی نہیں آ رہا, چکی کا تو میں فائدہ ہی نہیں اٹھا سکا, تو پیسے کس بات؟ اس نے کہا نہیں پانی تو کیسے نہیں آ رہا. میں نے کہا آؤ دیکھو. اس نے دیکھا تو پانی خشک ہے بالکل. اس نے کہا نہیں بھائی پانی آ رہا تھا, یہ آج کل میں پانی بند ہوا ہوگا, پانی تو آ رہا تھا, یہ آج کل میں بھائی مدت کے بعد پانی بند ہوا ہوگا, مدت پوری ہونے کے بعد جھگڑا آ گیا. میں کہتا ہوں نہیں شروع سے پانی بند ہے, وہ کہتا ہے نہیں پانی اب بند ہوا ہوگا, شروع سے پانی بند نہیں تھا, آپ نے نفع اٹھایا, میں نے چیز آپ کے حوالے کی تھی, اب مجھے کرایہ دو. اب ہم جھگڑا ہوا ہمارے درمیان, تو ہم دونوں چلے گئے قاضی کے پاس. بھائی قاضی صاحب یہ مسئلہ پیش آ گیا, اب کیا کیا جائے؟ تو دیکھو وہ پنچکی والا میرے اوپر مجھ پر اجرت لازم کرنا چاہتا ہے اور میں اس سے اپنے اوپر سے اس کی اجرت کو دفع کرنا چاہتا ہوں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ چاہتا ہے میری اجرت تمہارے اوپر لازم ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں, اجرت کو اپنے سے دفع کر رہا ہوں کہ نہیں مجھ پر تمہاری کوئی اجرت نہیں. اب کہتے ہیں یہاں ظاہر حال کو دیکھا جائے گا, اور تو کوئی ہمارے پاس ذریعہ ہے نہیں, کوئی گواہ وغیرہ کچھ نہیں ہے, ظاہر حال کو دیکھیں گے. قاضی دیکھے گا, کسی آدمی کو بھیجے گا یا خود جائے گا دیکھے گا بھائی پنچکی کا پانی کس وقت کیا ہے. وہ کہے گا اس وقت پانی بند ہے. تو یہ ظاہر حال یہ ہے کہ جب اس وقت پانی بند ہے معلوم ہوا یہ پہلے سے ہی بند تھا, یہ پانی کیا تھا پہلے, تو ظاہر حال کو دلیل بنایا. یعنی جو آج صورت ہے معلوم ہوا پہلے بھی ایسی ہی تھی, اور ظاہر حال کو دلیل بنا کر مجھ سے اس کی اجرت کو دفع کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ اس کی اجرت دفع ہو جائے گی مجھ سے, یعنی مجھ پر لازم نہیں ہوگی. تو ظاہر حال کس کی دلیل بن گیا؟ دفع. اب ظاہر حال کی وجہ سے کیا فیصلہ, کس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا؟ جس نے چیز کرائے پر لی تھی اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا کہ اس وقت پانی نہیں آ رہا, معلوم ہوا ماضی کے اندر بھی پانی نہیں آ رہا. تو ظاہر حال کو کس کی دلیل بنایا, حق کو لازم کرنے کی دلیل بنایا یا حق کو دفع کرنے کی دلیل بنایا؟ حق کو دفع کرنے کی, تو اس کو دلیل بنایا اور مجھ سے اس کی اجرت کا جو حق تھا وہ دفع ہوا, دور ہوا بھائی. تو دیکھا امام صاحب فرماتے ہیں ظاہر حال کے ذریعے کسی سے حق کو دفع تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے ذریعے حق کو کسی پر لازم نہیں کیا. تو اس چکی والے مسئلے کے اندر بھائی وہ تو حق کو دفع کیا تھا, وہ جائز ہے, وہاں ایسا کرنا جائز. لیکن یہاں پر آپ ظاہر حال کے ذریعے کیا کرنا چاہتے ہیں, کپڑے کے مالک پر اجرت کو لازم کرنا چاہتے ہیں اور ظاہر حال الزام کی دلیل نہیں بن سکتا، ہاں البتہ دفع کی دلیل بن سکتا ہے. چلیے بس مولانا، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.